السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدت عائشہ رضی اللہ عنہا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھریلو زندگی ان کی کیسے تھی وہ ہم نے دیکھا. ہم آج دیکھیں گے کہ ان کی خدمت گزاری، اطاعت گزاری، دوسرے ازواج کے ساتھ ان کا رویہ، اور ان کی عبادات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عبادت کا کیا معمول تھا، کیونکہ وہ ایک نبی کی بیوی بھی تھیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہم بارہ احادیث میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتی تھیں، اور اس میں ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ چل رہا تھا، اور اس مسئلے میں یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ بیوی شوہر کی خدمت کیوں کرے، اور بعض آرٹیکل بھی ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو بہکانے والے ہوتے ہیں، اور اس آرٹیکل میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بیوی کے لیے کھانا بنانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کے لیے کھانا بنانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور شوہر کے والدین کے لیے تو بیوی پر کچھ بھی ذمہ داری عائد ہو ہی نہیں سکتی. یعنی بیوی بہت آزاد ہے، وہ آرام سے اپنے پیر پر پیر ڈالے بیٹھے رہے، صوفے پر ٹیک لگائے، اور ہر چیز کے لیے بس آرڈر کرے شوہر کو، ہر چیز پرووائڈ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ بتایا گیا تھا آرٹیکل میں، اور بہت سارے غلط احادیث یا غلط باتیں بتا کر اسلامی نقطۂ نظر سے بتایا گیا تھا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کی خدمت کرے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے آرٹیکل پڑھ کر، جو پہلے ہی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا پہلے ہی تھوڑا سا ذہن عجیب سا ہوتا ہے سمجھے، تو ایسے آرٹیکل پڑھ کر تو ان کے دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں گے. اور پھر مجھے آپ بتائیے کہ گھر کے کام کاج کی ذمہ داری سے کیا خواتین چھوٹی ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا مرد اپنے باہر کے فرائض انجام دے کر چھوٹا ہو جاتا ہے، اور ہم جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام رکھا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے وہ کام کاج کریں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے؟ تو یہ تو ہماری سوچ اصل میں کسی اور کی دیوی سوچ ہے. ہم ہماری مالک، جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کی دی گئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نہیں نبھاتے ہیں، اور اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. اور جو لوگوں کے نظریات ہیں، ان لوگوں کے نظریات کی وجہ سے ہم اپنے مالک کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی ہوئی، غداری ہوئی، اور نافرمانی ہوئی اپنے مالک کی، کہ جس نے پیدا کیا آپ اسی کے دیے گئے، آپ کو جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو آپ ایک طرح سے ڈینائی کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین جواب ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کرے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت اپنے گھر والوں کی خدمت کرے، اور خصوصاً ساس سسر کی. تو آپ دیکھیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ساس سسر کی خدمت کے لیے بہو کو لاؤ، یہ سوچ قطعی غلط سوچ ہے. لیکن اسلام ہمیں بڑوں کی، بزرگوں کی عزت اور احترام کرنا سکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اتنے بتائے ہیں قرآن میں کہ ہمیشہ اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فرما برداری پر جنت کی خوشخبری دی ہے. اب جو بیٹا اور بہو ساتھ رہ رہے ہیں، اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا اگر والدین کی خدمت میں لگ گیا تو گھر میں کمائے گا کون، اور پھر گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ تو لازمی سی بات ہے کہ بیٹا کمائے گا اور بیوی گھر میں ہے تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گی، یعنی اپنے شوہر کے والدین کی. اور یہ کہ خدمت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک گھر میں سرونٹ بن کر رہ جائے، نہیں، بلکہ جیسے وہ اپنے والدین کا خیال رکھ سکتی تھی ویسے ہی وہ یہ والدین کا خیال رکھے گی، کیونکہ یہ اس کے شوہر کے والدین ہیں. اور کیا بیوی نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر جنت میں جائے والدین کی خدمت گزاری کے بعد؟ اور جو خدمت کر رہا ہے اجر اسی کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ کہنا اور اس کو اسلام یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو کی طرح پیش کرنا کہ اسلام کہتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے لہٰذا ہم الگ رہیں گے اور والدین کو چھوڑ دو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے، تو وہ لوگ غور سے سنیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے خدمت گزاری کرتی تھیں، اپنے گھر میں کام کاج کرتی تھیں. گھر میں خادمہ موجود تھی، یعنی سرونٹ موجود تھی گھر میں، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کا کام اپنے ہاتھ سے خود انجام دیتی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے. آٹا خود پیستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کا ہے واقعہ. خود گونتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی. گو کہ کہا جاتا ہے کہ پکانے میں ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ نہیں تھا جیسا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ مشہور تھی اس بات میں کہ وہ کھانا بہت ہی ذائقے دار پکاتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ نہیں تھا لیکن خود کھانا پکاتی تھی، خود آٹا پیستی اور خود گونتی تھی، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ترمذی کا واقعہ ہے. اور صحیح بخاری کا ایک اور واقعہ ہے کہ وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی اللہ کے رسول کے لیے. آپ قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے تھے اس کے لیے خود کلادہ بٹتی تھی، یعنی اس زمانے میں قربانی کے جانور کے لیے اسپیشل یعنی ان کی نشانیاں ہوتی تھیں کہ یہ قربانی کے جانور ہے، تو ان کو کوئی پھر ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو اس قربانی کے جانور کے لیے جو نشانیاں بنائی جاتی تھیں تو اس کے لیے وہ خود اس میں رسی ڈالی جاتی تھی، تو اس کے لیے وہ رسی جو بنی جاتی تھی رسی وہ تو اس کو خود بنتی تھیں یا خود بیٹھتی تھیں اس رسی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خود اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں. اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی. آج کی کوئی بھی بیوی ہے ایسی کہ جو اپنے شوہر کے بالوں میں خود کنگھا کرے یا اپنے شوہر کی اس طرح سے خدمت گزاری کرے؟ یہ سب صحیح جتنے بھی آپ کو واقعات بتائے جا رہے ہیں صحیح بخاری کے ہیں زیادہ تر، اور پھر ترمذی اور ابو داؤد کے ہیں. جس میں مبارک میں عطر خود مل دیا کرتی تھیں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے عطر ملا تھا، خوشبو لگائی تھی سمجھے. آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی، سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھی. سوچیں ذرا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے ثبوت کہ بیوی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھی، یعنی مسواک روزانہ صاف کرتی تھی تاکہ وہ صاف رہے. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو خود مہمانی کی خدمت انجام دیتی، یعنی خود بہت بہترین میزبان ثابت ہوتی. کیس قصاری رضی اللہ عنہ جو کہ صفہ والوں میں سے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ چلو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلتے ہیں، یعنی عائشہ کے حجرے میں چلتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں کھانے کے لیے ہے کیا. تو پوچھا کہ کچھ ہے عائشہ کھانے کے لیے، یا کہا کہ ہم کو کھانا کھلاؤ. تو وہ کچھ پکا ہوا کھانا لائیں. آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو وہ بھی، اس کے بعد کچھ اور مانگا آپ نے تو چھوہارے کا ہریرا پیش کیا جو ان کے پاس رکھا ہوا تھا گھر میں. پھر پینے کی چیز مانگی تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائیں. اب آپ بتائیے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں موجود ہوتا وہ دے دیتی تھی، یعنی اگر کوئی مہمان آتا اور اللہ کے رسول کچھ پوچھتے کہ کچھ ہے کھانے کو تو یہ تمام ہی ازواج مطہرات کا معاملہ تھا، لیکن خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ جو گھر میں موجود ہوتا وہ دے دیتی چاہے خود کے لیے کچھ بچے نہ بچے. تو اس سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیے کہ ایک بیوی کے لیے جو رول ماڈل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. اور چلے ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بچوں کے اور شوہر کا کام کرتے کرتے کتنا تھک جاتی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ یعنی ان کے لباس پر دھوئیں کے اثرات ہوتے تھے، چولہا پھونکتی تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی. گیہوں جو ہے چکی میں خود پیستی تھی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کو بنا بنایا آٹا مل جائے. گھر میں چکیاں ہوتی تھیں، آپ کو معلوم ہوگا پرانے زمانے میں اس کو گول گول گھماتے تھے، پتھر کی چکی ہوتی تھی، اوپر سے گیہوں ڈالے جاتے تھے، پھر جب وہ پتھر کی چکی کو گول گول آپ گھمائیں گے تو نیچے سے گیہوں پیستے چلے جاتے تھے. بہت محنت کا کام تھا کیونکہ اتنا مضبوط پتھر ہوتا تھا وہ، اس کو ہاتھ سے گھمانا معمولی بات نہیں ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ خود آٹا پیستی تھی، تو اس کی وہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے. اور ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر تمہارے والد سے کچھ ایک غلام مانگ لو، بہت سارے غلام آئے ہیں. جب یہ گئی مانگنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں جس سے تمہیں سکون ملے گا، یعنی آرام ملے گا. اور غلاموں کے بارے میں کہا کہ یہ غلام دوسرے لوگوں کے لیے ہے، میں جب تک ان لوگوں کا خیال نہ کر لوں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں کیسا، یعنی والد بھی کیسے اور بیٹی بھی کیسی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ خود مانگنے نہیں آئی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مانگنے آئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیسی بہترین خدمت گزار بیوی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو بہرحال ان تمام واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باعث سکون و رحمت بنایا ہے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا جو کام بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی ساخت ویسی بنائی ہے کہ وہ باہر کا کام کرے اور مال خرچ کرنے میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے مرد حضرات. اور اسی طرح سے بیویوں کی ذمہ داری بنائی کہ ان کو، ہسبینڈ کو، گھر والوں کو راحت اور سکون پہنچائے. تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہے خواتین کی، بیویوں کی. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے فرما بردار تھی، جو احکامات نازل ہوتے اس کے کس طرح سے فوراً وہ اطاعت کرتی تھی، شوہر کی بھی فرما بردار تھی. اور جو 9 سال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، یعنی آپ کے ساتھ گزارے، اس میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہو کہ کسی ایک حکم کی آپ نے خلاف ورزی کی ہو. یعنی ایک بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے جو بشری تقاضے تھے اس کی بنا پر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو ہو جاتی، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی حکم کی نافرمانی کی ہو، پیروی نہ کی ہو. اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات ناپسند ہے یا ناگوار ہے، تو فوراً وہ چیز کو ہٹا دیتی یا دور کر دیتی تھی. یعنی اللہ کے رسول کی ناراضگی ان کو ذرا بھی گوارا نہیں تھی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بہت ہی شوق سے اللہ کے رسول کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، تو سوچے کہ آپ کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جائے. تو انہوں نے بہت ہی اچھا ایک پردہ لٹکایا جس کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں. جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے تو اتفاق سے آپ کی نظر پردے پر پڑی. آپ کی پیشانی پر فوراً ناگواری کے اثرات محسوس ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کا چہرہ دیکھ کر سہم گئیں، ڈر گئیں، اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، قصور معاف ہو، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پردہ پھاڑ دیا، چاک کر ڈالا، اور اس کو کسی اور کام میں لے آئیں. یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب اللباس میں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی فوراً اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جو اسلام کا مزاج تھا، بالکل وہ اسی کے برابر چلنا چاہتی تھیں، اس کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتی تھیں. پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا اور ان کو اپنے ولیمے کی دعوت کرنی تھی، لیکن گھر میں کوئی سامان نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھو، عائشہ سے جا کر کہو کہ غلے کی ٹوکری بھیج دے، کہیں سے آئی ہوئی ہوں گی ٹوکری. تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو آ کر یہ میسج دیا. اسی وقت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری کی پوری ٹوکری اٹھوا دی. یعنی خاتون ہونے کے ناطے آپ دیکھیں کہ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے، سوچتے کہ اچھا تھوڑا سا گھر کے لیے بھی رکھ لیں، تھوڑا سا گھر کے لیے نکال لیں، پھر بھیج دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا، جیسی کی ویسی جو ٹوکری تھی وہ اٹھا کر فوراً بھیج دی، اور شام میں گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. پھر دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اطاعت گزاری نہیں تھی، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام ہی ازواج مطہرات کا یہ حال تھا کہ جو زندگی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تھی انہوں نے اسی کو ویسے ہی قائم رکھا. یعنی اگر وہ چاہتی تو بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. کثرت سے ایک کے بعد ایک ملک فتح ہوتے جا رہے تھے، مسلمانوں کو وکٹری مل رہی تھی، دولت اتنی آ رہی تھی مدینہ میں کہ اس کو دیکھ کر بعض اوقات عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے تھے کہ اتنی کثرت سے دولت آ رہی ہے کہ اس کے نقصانات نہ ہوں. لیکن ازواج مطہرات نے اپنی وہی زندگی قائم رکھی، وہی 7 ہاتھ لمبے حجرے میں وہ رہتی تھی، چھت ویسی ہی تھی جو ٹپکتی تھی، کھجور کے پتوں اور چھالوں سے بنی ہوئی چھت، گھر میں وہی چیزیں تھیں، اس میں کوئی سامان میں برتنوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا. اگر کوئی آپ کو اشرفیوں سے یا درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلی بھیج دیتا تو وہ ایک گھنٹے کے اندر، یعنی جس وقت آتی تھی کہتے تھے اسی وقت وہ تقسیم کر دیتی تھی، شام میں کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا، اس میں سے ایک پیسہ نہیں بچاتی تھی. تو وہی والی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے دن بدن ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بدلتا جاتا ہے نا. ہم آج سے 10 سال پہلے جیسی زندگی گزارتے تھے آج نہیں گزارتے ہیں، بلکہ آج ہمارے پاس کیا ہے، جتنی فیسلٹیز آج اویلیبل ہیں ہمارے لیے آج کے دور میں، ایک لگزریس لائف ہم کہہ سکتے ہیں جس کو ہم آج سے 10 سال پہلے جیسا جیتے تھے ویسا آج نہیں جیتے ہیں. ہمارے پاس آج ہر فیسلٹی موجود ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہم اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. لیکن ازواج مطہرات نے اپنی اسی زندگی کو قائم رکھا، ان کا وہی وے آف لائف تھا، وہی ان کا طرز زندگی تھا، اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں کیا، اپنے لیے کوئی فیسلٹیز انہوں نے حاصل نہیں کی، کیونکہ وہ رول ماڈل بننا چاہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا تھا، اس مقام کا انہوں نے لحاظ کیا. مسند احمد میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں کچھ کپڑا اور کچھ نقدی بھیجا، تو انہوں نے پہلے واپس کر دیا، پھر لوٹا کر قبول کر لیا، یعنی پہلے واپس کر دیا تھا پھر قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگے کہ ایک بات یاد آ گئی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم انہوں نے سیکھی تھی، یعنی انفاق کی، تو اس کا اثر یہ تھا کہ مرتے دم تک وہ حد سے زیادہ انفاق کرتی تھی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے ان کا حج ہی جہاد ہے، تو پھر کوئی سال حج نہیں چھوڑا، یعنی اس بات کو سننے کے بعد ہر سال حج کرتی تھی. ایک دفعہ عرفے کے دن روزے سے تھی، یعنی جب وہ حج کو نہیں گئی تھی تو روزے سے تھی، گرمی بہت شدید تھی اور سر پر پانی کے چھینٹے ڈالے جا رہے تھے. کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ توڑ دیجئے. کہنے لگی کہ جب اللہ کے رسول سے سن چکی ہوں کہ عرفے کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے یا جو بھی ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اشراق کی نماز پڑھتے دیکھا تھا، چاشتی اشراق جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ اس کی پابندی اتنی کرتی تھی کہ کہنے لگی کہ اگر میرے والدین بھی قبر سے آ کر مجھے منع کر دیں تو بھی میں اسے نہ روکوں، یعنی پڑھتی رہوں. تو جو آپ کی گھر میں مذہبی لائف کہنا چاہیے جس کو، وہ کیسی تھی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک نبی تھے، تو نبی کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داریاں بھی بہت عائد تھیں اور اس کی وجہ سے گھر والوں پر بھی ذمہ داریاں زائد عائد ہوتی تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی، جب تک آپ پڑھتے تب یہ بھی ساتھ میں کھڑی ہوتی اور پڑھتے رہتی نماز. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تھک جاتی تھی لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول سے پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے. تب اللہ کے رسول بتاتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی اس طرح کے ان کے سوالات ہوتے تھے. تو خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تو کچھ کبھی کوئی بات کہتے، کبھی کوئی ذکر کرتے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے، آدم کے بیٹے کی ملکیت میں اگر دولت اور مال سے بھرے ہوئے 2 میدان ہوں، یعنی 2 وادیاں بھی دے دی جائے، تو وہ تیسرے کی حرص کرے گا، اس کی حرص کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دولت تو اپنی یاد دلانے اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے پیدا کی ہے، جو اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ بھی اس کی طرف لوٹے گا. تو دراصل اللہ کے رسول یہ بات جو دہراتے تھے وہ اس لیے دہراتے تھے تاکہ ان کے گھر والوں کو یہ احساس ہو جائے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دولت کی حرص و حوث انسان کے اندر بڑھتی رہتی ہے، تو بہتر ہے کہ کیا کرے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. اسی بنا پر ازواج مطہرات کی سیرت اگر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ انفاق کیا کرتی تھیں. عشاء پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوتے، مسواک کر کے فوراً سو رہتے، پھر آخری رات میں بیدار ہوتے، تہجد کی نماز ادا فرماتے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بھی ساتھ میں شریک ہو جاتی تھی اور پھر وتر ادا کرتی تھی. جب صبح کی دھاری نمودار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنت پڑھ کر کروٹ لیٹ جاتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی، کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آخری رات میں اٹھتے تہجد کے لیے، پھر تہجد پڑھتے، رات کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے آپ، اور 3 وتر میں بھی آپ 2 رکعت نفل الگ سے پڑھتے تھے اور 1 وتر آخر میں پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے ادا کرتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، تھوڑی دیر کروٹ پر لیٹ جاتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے تھے، پھر فجر کی نماز کے لیے باہر نکلتے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول، دونوں عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ کے رسول امام ہوتے اور وہ مقتدی ہوتی تھی، یعنی پیچھے اللہ کے رسول کی نماز پڑھتی تھی۔ اور بعض وقت اللہ کے رسول سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء جیسی لمبی سورتیں پڑھتے، جہاں اللہ سے ڈرنے والی کوئی آیت آتی اللہ کی پناہ چاہتے، جب کوئی رحمت کی آیت آتی یہ رحمت اور بشارت کا موقع آتا اللہ سے اس کی آرزو کرتے تھے، یعنی تمنا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ روحانی منظر تمام رات قائم رہتا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری کی جو روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صلاۃ الکسوف، یہ صلاۃ الکسوف اگر ہوتی تو اس حالت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بھی ساتھ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول مسجد میں جماعت با جماعت نماز پڑھاتے اور یہ اپنے حجرے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور اقتدا کر لیتی تھی، یعنی پیچھے کھڑی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو دیکھ کر تہجد بھی پڑھتی تھی اور اشراق کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی، کبھی وہ اور اللہ کے رسول دونوں ساتھ مل کر رکھتے تھے، اور کبھی، بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر نفل روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مسجد میں اعتکاف کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس فرض میں شریک ہو جاتی تھی، مسجد کے صحن میں ہی خیمہ نصب کروا لیتی۔ صبح کو نماز پڑھ کر اللہ کے رسول بھی تھوڑی دیر وہاں آ جاتے تھے کچھ ہلکی سی بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھی۔ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی، لیکن وہی حالت حیض کی وجہ سے وہ طواف سے معذور ہو گئی، تو ان کو بہت صدمہ ہوا، رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ کیوں رو رہی ہو؟ پھر تسلی دے کر بتایا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ جا کر باقی فرائض ادا کیے حج کے۔ پھر جو گھریلو واقعات تھے، جو شوہر اور بیوی کے تعلقات تھے، وہ تو ہم پیچھے دیکھ چکے، لیکن ایز اے نبی اور ایز اے نبی کی بیوی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر فرائض نبوت بھول جاتے ہو، نہیں، بلکہ جہاں آپ کو محسوس ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ فوراً اس پر ٹوک دیتے تھے، اور وہ بھی اپنی اصلاح کر لیتی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو یاد رکھتی تھی۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے، اور جیسے ہی بلال آواز لگاتے، یعنی اذان دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، پھر ایسے محسوس ہوتا کہ گویا کہ آپ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول فرائض بھی کس طرح سے پیش تھے، یعنی گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے باتیں کرتے تھے، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھ جاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری باتیں ہمیں کس سے پتہ چلی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ باتوں میں آپ کتنے بھی انوالو ہوں، لیکن اگر جب نماز کا وقت ہو جائے تو بہتر ہے کہ نماز ادا کر لی جائے۔ پھر وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے جو مختلف پیرائے میں، مختلف احادیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر کہا کہ آپ بقی والوں کے لیے دعا کریے، جنت البقی جو قبرستان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہاں جا رہے ہیں، اور وہ بھی پیچھے پیچھے آپ کی گئیں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، تو یہ پھر فوراً واپس پلٹی جب اللہ کے رسول نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن چونکہ یہ تجسس تھا اور یہ منع ہے تجسس کرنا، تو لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتا دیا، صحیح بات بتا دی، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ واقعہ نسائی میں ہے، باب الاستغفار للمومنین، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام میں ان لوگوں نے ایسے اپنی زبان کو مروڑا کہ السلام علیکم، یعنی تم پر موت تاری ہو، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑی تھی اور ان کو بھی سنے آ گیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئی اور انہوں نے فوراً بد دعا دی, جبکہ اللہ کے رسول نے وعلیکم کہا تھا, یعنی تم پر بھی ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ, اللہ مہربان ہے, وہ نرمی کو پسند کرتا ہے, نرمی سے وہ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا اور نہ کسی اور طرح دیتا ہے. یہ صحیح مسلم باب فضل الرفق میں موجود ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اگر آپ کو کوئی خلاف بات ایسے واقعہ لگتا جو کہ صحیح نہیں ہے تو آپ فوراً ٹوک دیا کرتے تھے یا تربیت کرتے تھے. گھر میں اللہ کے رسول ہمیشہ اخلاقی تعلیم دیتے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں مل چکی ہیں. کہتے تھے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا, اس کی ٹکیاں پکائیں, جب آپ باہر سے گھر میں آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی. ایک پڑوسن کی بکری آ کر اس کو کھا گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑنے کی بکری کو مارے, آپ نے روکا, عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کتنی بہترین الحمدللہ تربیت کا پہلو ہے. پھر جو آپ کا رویہ تھا دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ وہ بھی قابل دید تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فطری تقاضا ہے, یعنی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ شیئرنگ برداشت نہیں کرتی ہے. ایکچولی یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے, لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برداشت کی قوت بھی دی ہے, تو اپنے اندر وہ صبر اور برداشت پیدا کرنی چاہیے. جب یہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو بشری تقاضوں کی بنا پر چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہو جاتی تھیں, لیکن کبھی بھی ایسا کوئی خلاف, یعنی ایسا واقعہ جو کہ بالکل ہی دشمنی والا واقعہ ہو, ویسا ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. اور کچھ لوگوں نے کچھ واقعات کو بہت ہی نمک مرچ لگا کر پیش کیا جبکہ وہ غلط ہے اور اس میں اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے. اکثر لوگوں نے زینب رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے چپکرش چلتی رہتی تھی یا اس طرح سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا, تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اگر ہم اس کی اوتھینٹسٹی پر غور کریں تو وہ سب لکھنے والے غیر ثقہ راوی تھے, یعنی جو ضعیف راوی تھے جن کو جھوٹا کہا گیا ہے, یا جو لوگ راوزی تھے. راوزی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے غلو کیا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور جو عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دشمنی برتتے ہیں, تو وہ راوزی ہیں. تو راوزی لوگوں کی روایت ہے اور جس میں یہ واقعہ درج ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا زینب سے یا فاطمہ سے یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا تھا. تو ایسا تو ہمیں کوئی واقعہ صحیح روایت سے ملتا ہی نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے بہت خیر خواہ تھے, تینوں بلکہ چاروں. اس سے بڑھ کر واقعہ ہم کو ملتا ہے واقعہ عفق, اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ واقعہ عفق میں حضرت زینب بنت جحش نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دی تھی. تو اس سے بڑھ کر پھر دوستی اور کیا ہو سکتی ہے پھر, کیونکہ یہ تو اتنا اچھا موقع تھا زینب رضی اللہ عنہ کے لیے بدلہ لینے کا, لیکن کوئی ہمیں دشمنی نظر نہیں آتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے زبردستی واقعات کو ایک طرح سے کچھ اور رنگ اور کچھ اور معنی پہنائے ہیں. تو بہرحال ان کا رویہ اپنی جو دوسری ازواج تھی ان کی ان کے ساتھ کیسا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکاح کر کے اللہ کے رسول کے پاس رخصت ہو کر آئیں, نکاح کے بعد جو رخصتی ہوئی تھی اس وقت صرف سودا رضی اللہ عنہ تھی, تو کچھ عرصے تک تو صرف یہ دونوں ہی بیویاں تھیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے کئی ازواج آئیں, جیسے کہ ام المساکین زینب بنت خزیمہ, وہ تو صرف تین مہینے رہیں, دو تین مہینے زندہ رہی, ان کا انتقال ہو گیا, باقی نو بیویاں زندہ تھیں. اور یہ بیویاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا, حفصہ, جویریہ, زینب بنت جحش, ام حبیبہ, میمونہ, صفیہ رضی اللہ عنہن, یہ تمام ساتھ میں تھیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ دیکھیں کہ وہ احادیث بھی ہمارے سامنے بیان کر دی, یعنی وہ احادیث کو بیان کرنے والی اور روایت کرنے والی خود عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. یعنی کتنی وہ دل کی صاف تھی کہ جس میں ان کو لگتا تھا کہ اب میری غلطی محسوس ہوگی تب بھی وہ بیان کر دیتی تھی. جیسے کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ ناگوار گزرا. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیویاں دے دی ہیں. سودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہ 50 سال کی عمر میں انہوں نے نکاح کیا تھا اللہ کے رسول سے. پھر اس کے بعد ان کا جسم بھی بہت بھاری ہو گیا اور ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ صحیح ویسے حقوق ادا نہیں کریں گی, تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے اپنے نکاح ہی میں رہنے دیں, لیکن وہ والے حقوق کو پورے نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے, یعنی سودہ رضی اللہ عنہ کی وہ اکثر تعریف کیا کرتی تھی, تو کہتی تھی کہ سودہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی. حالانکہ ان کے مزاج میں تیزی تھی تھوڑی سی سودہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں, لیکن وہ دل کی بہت اچھی تھی. یعنی دیکھا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی اللہ کے رسول کی زوجیت میں سو کہ دونوں بیویاں ہی تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی سودہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کبھی سوکھنے والا سلوک نہیں کیا, بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی باری بھی ہبا کر دی تھی. پھر اکثر سودہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ مشورے لیا کرتی تھی, یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. آپس میں بہت زیادہ اتحاد اور محبت تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی, اور یہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً 7 برس ساتھ میں رہی, 7 یا 8 برس, چونکہ یہ ایک تو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی, دونوں اللہ کے رسول کے بہت ہی قریبی تھے, لہٰذا ان دونوں میں بھی بہت زیادہ دوستی تھی حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں. اکثر دونوں کی رائے ایک ہی ہوا کرتی تھی, دونوں برابر مشورے کرتی تھیں, اور دوسری ازواج کے مقابلے میں یہ دونوں ایک دوسرے کی زیادہ حامی تھیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جو ایک بالکل نیچرل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خواتین ہی تھی. ایک دفعہ سفر میں دونوں ساتھ میں تھیں, رات کو جب قافلہ چلتا تو اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, جو اونٹ پر ہوتا ہے نا کجاوا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ آؤ اپنی اپنی سواری کا اونٹ بدل لیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بات قبول کر لی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے اور وہ سمجھے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں, تو فطرت بشری کے مطابق ان کو تکلیف ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کو, یعنی ان کو محسوس ہوا کہ ارے میں نے زبردستی اپنا اونٹ بدلا, کیونکہ اب اللہ کے رسول آئے ہیں تب میں ان سے بات نہیں کر سکتی. وہ عائشہ سمجھ کے حفصہ یعنی اسی مہم میں چلے گئے تھے جس میں حفصہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی, جبکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تمام بیویوں میں دوسری بیویوں سے وہ ممتاز تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر, کیونکہ ماشاءاللہ بہت معاملہ فہم تھی, بہت اچھے مشورے بھی دیا کرتی تھیں اور فقہ میں بھی ان کو بہت ادراک حاصل تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حج کے موقع پر انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا. فقہی مسئلوں میں اور فتووں میں بھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں کا نمبر ہم کو ملتا ہے یا انہیں کا درجہ ملتا ہے. وہ بھی تھوڑی عمر رسیدہ تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی قدر فرماتے تھے, اور اسی بنا پر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمسر ٹھہری تھی. صرف ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے باہمی اختلاف کا, اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کوئی ہدیہ بھیجا جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب باری ہوتی اسی وقت ہدیہ بھیجتے تھے, تو یہ تمام ازواج مطہرات نے ایک دن بیٹھ کر طے کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا کہ یہ تو زیادتی ہے, اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری ازواج کے ساتھ ہوتے ہیں تب کوئی ہدیہ نہیں بھیجتا, اور جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں تبھی ہدیہ بھیجتا ہے. تو تب ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ شکایت لے کر آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس, لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کو سمجھا دیا تو وہ واپس لوٹ گئیں. اور پھر یہ جب گفتگو ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی سامنے تھی, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنی طرف سے ناراضگی ظاہر نہیں کی. پھر جویریہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو کوئی بھی واقعہ ہم کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کبھی انہوں نے کچھ خلاف بات کی ہو یا ایک دوسرے کے تعلق سے ان کے دل میں کچھ ہو. ہاں لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خود کہا تھا کہ چونکہ جویریہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھی تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر تھوڑا سا ان کو محسوس ہو کہ کہیں اللہ کے رسول کی توجہ ان کی طرف ملتفت نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول ان چیزوں کے تو روادار نہیں تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ جو قدر منزلت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تھی وہ وہی اسی طرح سے برقرار رہی۔ زینب بنت جحش وہ بھی اکثر عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ماشاء اللہ خاندانی تھیں، خوبصورت تھیں، اور پھر اللہ کے رسول سے بہت ہی قریبی رشتہ تھا ان کا۔ لیکن ایک حد واقعے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں واقعہ نہیں ملتا کہ زینب رضی اللہ عنہ ان کے خلاف رہی ہوں، بلکہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا واقعہ عشق میں، تو خود زینب بنت جحش نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے فیور میں جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی خیر خواہ تھیں۔ ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول نے جب اعتکاف کی نیت کی تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں کے صحن میں خیمہ کھڑا کر کے اعتکاف کرنے کی نیت سے وہاں بیٹھ گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کو وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک سال جب یہ موقع آیا انہوں نے اجازت لے کر خیمہ کھڑا کیا، تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی، پھر زینب رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ نصب کروا لیا۔ جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں بہت سارے خیمے کھڑے ہیں، پوچھا تو معلوم ہوا کہ خلوص اور نیک نیتی سے انہوں نے کیا ہے، یعنی خیمے کھڑے کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خیمے اکھڑوا دیے، اور اس سال اعتکاف کا مہینہ بدل دیا۔ آپ نے اس سال سے شوال میں اعتکاف کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے خلوص میں نہ لگائے ہوں، یعنی ان کے نیتوں پر شک نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں یہ لگایا ہوگا خیمے کہ یہ اعتکاف کر رہی ہیں تو میں بھی کروں، وہ کر رہی ہیں تو میں بھی کروں، لہٰذا آپ نے خیمے نکلوانے لگا دیے، اور اس سال آپ نے خود ہی نے اعتکاف نہیں کیا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی چیزیں ان سے ہوتی رہتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف آپس میں بغض نہیں رکھا، کبھی اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو سب بہت زیادہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا تھا جب ازواج مطہرات نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون ملاقات کرے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہتی کہ ہم اکثر جب ازواج مطہرات ایک ساتھ بیٹھتی تو اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگتی تھی۔ جب زینب بنت جحش کا انتقال ہوا تب ہماری یہ بات سمجھ میں آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد آپ کا مطلب کیا تھا، یعنی جو انفاق میں سب سے آگے ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ اسی طرح سے جب زینب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان میں خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور خود زینب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتی آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا زینب رضی اللہ عنہ کے لیے، جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تو وہ اس وقت اپنا بدلہ لے سکتی تھیں، لیکن یہ لوگ تو رول ماڈل تھے نا ہمارے لیے، بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے، اور جو ہے حقیقت وہی بتاتے تھے، لہٰذا انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے فیور میں گواہی دی تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا، اور وہ اس بنا پر ان کے شکر گزار رہتی تھیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو یہودیہ کہہ دیا، اس پر اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دو مہینے تک بات نہیں کی۔ تب زینب رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے میری اللہ کے رسول سے بات کروا دیں یا ہماری صلح کروا دیں تو میں اپنی باری آپ کو ہبا کر دوں گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن زینب رضی اللہ عنہ کی جب باری تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ اچھی طرح سے تیار ہو کر جو اپنا رنگدار دوپٹہ تھا وہ رنگ کر، جو خوبصورت دوپٹہ تھا، اللہ کے رسول کا وہ انتظار کرنے لگی۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو کہا کہ تم یہاں کہاں، یعنی تو زینب کے کا دن تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اتنے اچھے انداز اور حکمت سے بات کی، محبت سے بات کی، کہ اللہ کے رسول کی وہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتی تھیں اور کس طرح سے ان کے تعلقات تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ تمام ازواج مطہرات کا ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلق تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ جب وہ آئیں تو ام حبیبہ نے کہا کہ آپس میں جو سوکنیں ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اگر کچھ ہوا ہو تو اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سب معاف اور اس سے تم کو بری کرے، ام حبیبہ نے کہا تم نے مجھے اس وقت مسرور کیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی خوش رکھے۔ پھر میمونہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بھی جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں نہیں ملتا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کی کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہو، تیز بات چیت ہوئی ہو۔ جس وقت انہوں نے وفات پائی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھی، یعنی میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا۔ پھر صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا، ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تو اتنی ہیں، یعنی چھوٹے قد کی ہیں۔ تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سرزنش کی اور کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملاؤ تو ملا سکتی ہو۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو صرف ایک شخص کی صورتحال بیان کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو میں کسی کی نسبت کوئی بات نہ کہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح سے تربیت فرماتے تھے کہ تاکہ ازواج مطہرات میں کوئی چھوٹی سی بھی خامی برقرار نہ رہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح کیا اور خیبر سے واپسی پر آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، تو جب یہ لوگ مدینہ داخل ہوئے مدینہ میں اور کسی صحابیہ کے گھر اللہ کے رسول نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا تھا، تو ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف یعنی لوگوں میں بات پھیل گئی، خواتین ان کو دیکھنے کے لیے جانے لگی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی چادر اوڑھ کر چل پڑی ان کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا۔ جب وہ واپس پلٹنے لگی تو اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ چلتے چلتے حجرے تک آئے، کہا کہ کیسی ہیں بتاؤ، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا کہ عائشہ کہو تم نے کیسا پایا۔ کہنے لگی کہ یہاں یہودیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، وہ مسلمان ہو گئی ہے، یہ ابن سعد کا تذکرہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ تو بہرحال خود عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کیا کرتی تھی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو کھانا پکانے میں خاص سلیقہ حاصل تھا اور میں نے ان سے بہتر کھانا پکانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دن کہا جاتا ہے کہ دونوں نے آپ کے لیے کھانا پکایا، صفیہ رضی اللہ عنہ کا کھانا جلد تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، انہوں نے وہیں ایک لونڈی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی کھانا تیار کر رہی تھی، ان کو اپنی محنت کی بربادی کو دیکھ کر وہ جھنجھلا اٹھی اور ایسا ہاتھ مارا کہ وہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ خاموشی کے ساتھ پیالے کے ٹکڑوں کو چننے لگے اور خادمہ سے کہنے لگے کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی، پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، اس جرم کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا، لہٰذا نیا پیالہ ان کو واپس کیا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں تربیت کا کتنا اچھا انداز ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ اس ایک حدیث سے ہمارے جو اسکالرز ہیں، جو بڑے بڑے فقہی ہیں، انہوں نے کئی اہم اصول سے اخذ کیے کہ اگر تاوان ادا کرنا ہے تو کس طرح سے تاوان ادا کیا جانا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، مسند امام احمد بن حنبل، ان سب میں یہ واقعہ درج ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ایک واقعے سے کتنے سارے اصول ہمیں ملتے ہیں فقہ میں۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے بھی بہترین عدل سے کام لیا ازواج مطہرات کے معاملے میں۔ آپ اپنی بیویوں کی تربیت بھی فرماتے تھے، ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی، اور خود ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بہترین ان لوگوں نے سلوک روا رکھا، اور بشری تقاضوں کی بنا پر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی تھیں وہ فوراً اس کے بعد اس سے یعنی معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ازواج مطہرات سے ہمیں سیکھنے والا بنائے، ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکیں، ان کی سیرت کو ہم اپنا سکیں، کیونکہ یہ رول ماڈل تھی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے رضامندی ملے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے، تو پھر ہمیں ازواج مطہرات، صحابیات، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے والا بنائے، اپنی زندگیوں میں اسے شامل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان کی جیسے درگزر کی اور وسط قلبی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔